أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاكرين من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ العنکبوت کی یہ آیات چل رہی ہیں جس میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا ہے. پیچھے جو درس میں باتیں بیان فرمائی تھیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی ان کے گناہ ذکر فرمائے تھے کہ وہ کن گناہوں کا شکار تھی پوری قوم. ایک ان کی جو سب سے بڑی خرابیاں تھیں وہ تین تھیں جو پچھلے درس میں بات آئی. ایک خرابی ان کی تھی بدفعلی کرنا، دوسری خرابی ان کی تھی ڈاکہ زنی کرنا، تیسری خرابی ان کی تھی اپنے گناہوں کو سب کے سامنے علانیہ کرنا، اپنے گناہوں کو چھپاتے نہیں تھے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ وہ کون سے گناہ علانیہ کرتے تھے، بس یہ کہا کہ گناہ علانیہ کرتے تھے، چھپ کر گناہ کرنے کا رواج نہیں تھا. ان میں سے تینوں گناہ کا جب ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، جس کو یوں فرمایا اللہ تعالی نے، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تین گناہ آ گئے. پہلا گناہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، بدفعلی کا گناہ. نمبر دو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، راستے کو مارنا، ڈاکہ زنی کرنا. تیسری چیز وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اپنی مجلسوں میں برے برے کام کرنا، گناہوں کے کام کرنا، علانیہ گناہ کام کرنا. اور جب ان کو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ دیکھو ان گناہوں کو چھوڑ دو، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا بھائی ہمیں اللہ کا عذاب لا کے تو دکھلاؤ، تم جس عذاب کی بات کرتے ہو، جس اللہ کا حکم ہمیں سناتے ہو. فما کان جواب قوم الا ان قالوا، ان کا صرف یہی جواب ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لے کر تو آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو. یہ پچھلے درس میں بات آئی تھی. جو آج کا درس ہے اس میں جو آیات آئی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اس لیے ویسے بھی تعلق تھا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معتقد بھی بہت تھے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، جیسا باغ کا بل یعنی آگ کا گلنار ہو جانا، باغ بن جانا، اس طرح کی چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی جب دیکھی تو وہ ان کے بڑے معتقد بھی تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ملک شام کے علاقے میں تھے، اور یہ جو بستی تھی قوم لوط کی یہ بھی ملک شام کا علاقہ تھا جو آج کل اردن کے اندر ہے. یہاں پر جب یہ آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، پہلے جانا تو تھا ان کو، اللہ نے مامور کیا تھا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کو عذاب دینے کے لیے، مامور اس بات کے اوپر تھے. راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پہلے ٹھہرے اور وہاں ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا. یہ خوشخبری دینے کے لیے رکے، جس کو اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، ہمارے بھیجے ہوئے پیغامبر یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. بالبشرى کس طریقے سے آئے؟ خوشخبریاں لے کر آئے، یہ بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے. بات سے بات نکلی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. اس کا لمبا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ان کے سامنے لا کر گوشت رکھا کھانے کے لیے تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے ہیں، بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم آپ وہاں کیسے عذاب دیں گے، وہاں تو ہمارے ایک نبی ہیں جو کہ لوط ہیں، ان کے اوپر کیا ہوگا، ان کے اوپر کیسے عذاب آ سکتا. اس کا قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ قالو انا مہلکو اہل ہذہ القریہ. قالو کا فاعل ملائکہ ہے، ملائکہ نے کہا کہ ہم اس بستی کو جو کہ لوط علیہ السلام کی بستی ہے، اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین، اس یہ بستی والے یہ اللہ کے نافرمان ہیں، شریر ہیں اور یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. نہ ان اہلھا کانوا ظالمین، یہ ظالم ہے یعنی گناہگار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیھا لوطا، کیسے اس بستی کو عذاب دو، اس بستی کے اندر تو ایک نبی ہے اللہ کے جن کا نام لوط ہے، لوط علیہ السلام. قالو تو فرشتوں نے فرمایا نحن اعلم بمن فیہا، ہم کو بھی پتا ہے کہ اس بستی میں کون رہتا ہے. نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس بستی میں کون رہتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی رہتے ہیں. لننجینہو، ہم اس بستی میں ابراہیم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر میں جو ان کی اولاد ہے ان کو ہم بچا لیں گے، فرشتوں نے کہا، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، ان کی بیوی اللہ کا عذاب کا شکار ہوگی. لننجینہو واہلہ الا امرأتہو، ہم ضرور نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو. الا امرأتہو، مگر ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی، ان کو ہم نہیں بچائیں گے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. کانت من الغابرین، وہ عذاب لینے والوں میں سے ہو جائے گی، وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گی جن پر اللہ کا عذاب آیا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی، قرآن کریم میں بھی یہ وجہ آئی اور احادیث میں بھی اس کی یہ وجہ آتی، حضرات مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ دیتی تھی جو اس گناہ میں مبتلا تھے، ان کی طرفداری کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کو نہ صرف یہ کہ گناہ پسند نہیں ہے بلکہ گناہوں کے بارے میں نرم گوشہ بھی پسند نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ گناہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ داروں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں یا ان کی حمایت قولن یا فعلن کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. اسی لیے فرمایا کہ نہ کبھی کسی ظالم کی تعریف کرو، نہ کبھی کسی گناہگار کی تعریف کرو، کرو تو اس کے ساتھ ذکر کرو کہ ہاں وہ اس میں مبتلا ہے، اپنے اس گناہ سے نفرت کا اظہار کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے یہ دو باتیں بتلائی کہ ہمیں معلوم ہے بستی میں لوط علیہ السلام ہے، ان کو ہم بچائیں گے، ان کے گھر والوں کو بچائیں گے، ان کی بیوی جو ان لوگوں کا ساتھ دیتی تھی جو گناہ میں شریک تھے بدفعلی کے، ان کو ہم نہیں بچائیں گے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے. ان آیات سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اہل حق جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، وہ جب تک اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرماتے ہیں، عافیت ان کو ملتی ہے، نجات ان کو ملتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، لوط علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تمام انبیاء کرام معصوم ہیں. لیکن بعد میں تو کوئی بھی معصوم نہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن گناہ گناہ میں فرق ہوتا ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو سینہ زوری کے ساتھ کیا جائے، دکھا کر کیا جائے، جیسا قوم لوط کا ذکر ہم نے پڑھا، مجلسوں میں گناہ کرتے تھے اور بے دھڑک، کوئی چھپانا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی آیا نہیں، بے دھڑک گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ ایک تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ چوری، اوپر سے سینہ زوری، یہ سینہ زوری ہے کہ بھئی ہم کر رہے ہیں، کون ہے میں پوچھنے والا. ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ چھپا کر کرو. نمبر دو یہ کہ جو لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اللہ سے، میں وہی عرض کرتا ہوں گناہ ہم میں سے کس سے نہیں ہوتا، سب گناہگار ہوتے ہیں، لیکن گناہگاروں میں فرق ہے. ایک وہ ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتا، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار بھی پڑتا ہے. اور اگر کسی گناہ کا کوئی قضا ہے، کسی گناہ کا کوئی کفارہ ہے، کسی گناہ کی کوئی اور جنایت ہے، وہ ساری کا سارا وہ ادا کرتا. جیسے مثال کے طور پہ بعض گناہ ہوتے ہیں صرف توبہ استغفار، بس توبہ کر لو کافی، سود لے لیا کتنا بڑا گناہ ہے نا، کتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں اتنے سخت وعید ہیں کہ کوئی حد نہیں. لیکن کسی نے لے لیا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو صرف توبہ کر لے، نہ کوئی قضا نہ کوئی کفارہ، ٹھیک ہو گئی بات. بعض گناہ وہ ہیں کہ ان کی قضا ہے، نماز پڑھ لی، نماز نہیں پڑھی، یا نماز پڑھی ایسی ہو گئی کہ وہ لوٹانی پڑ گئی، قضا کرے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا. بعض گناہ وہ ہیں قضا بھی ہے، استغفار بھی ہے، کفارہ بھی ہے، قسم کھائی توڑ دی، گناہ بھی توبہ کرے گا، کفارہ بھی ادا کرے گا، روزہ رکھا فرض روزہ ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، بغیر کسی عذر کے توڑ دیا، تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور توبہ استغفار بھی ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑا. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کے مختلف طریقے بنائے. کسی انسان کا کوئی حق لے لیا، پہلے حق ادا کرو، اس سے معافی مانگو، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو. یہ اللہ رب العزت نے توبہ کے طریقے بیان فرمائے. اب ایک انسان وہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کو اس بات کی فکر ہے کہ ہاں میرے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب وہ کوئی سینہ زوری نہیں دکھاتا، بس اس کام میں لگ گیا کہ ہاں میرا گناہ کسی طرح معاف ہو جائے. اس کا تو یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس کی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. التائب من الذنب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جو اس نے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. یہ ہے گناہوں کی توبہ. تو اس کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں، اس کے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اسی لیے علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ دیکھو سورۃ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. يومئذ تحدث اخبارها, جس دن کے یہ دنیا کی جو چیزیں نا, زمین, یہ چیزیں, یہ اس انسان کی خبریں دیں گی, بتائیں گی, زمین بتائے گی کہ یا اللہ اس نے یہاں یہ گناہ کیا تھا, کیسے جھٹلائے گیا اور ہم کیسے جھٹلائیں گے, جب زمین بتا رہی کہ یہاں یہ گناہ کیا تھا, پتھر بول رہا ہے کہ یہاں گناہ کیا تھا, ہاتھ بول رہا ہے کہ یہ گناہ کیا تھا, کان بول رہا ہے کہ یہ گناہ کیا تھا, کہاں بھاگو گے, نکل کر اللہ سے. ہر طرف اللہ, ہر چیز اللہ کی قدرت میں, کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. یوم اذن تحدث اخبارها. علماء فرماتے جس زمین پر گناہ ہوا اسی جگہ پر کھڑے کھڑے استغفر اللہ تو پڑھ لو, استغفر اللہ تو پڑھ ہی لو, تاکہ جب زمین یہ گواہی دے کہ اس بندے نے یا اللہ یہاں یہ گناہ کیا تھا, وہ زمین کہے کہ یا اللہ استغفار بھی کر کے یہی کیا تھا, دو چیزوں کی گواہی اکٹھی ہو گئی. اس میں تو دیر کرو ہی نہ, گناہ کس سے نہیں ہوتے اور کب نہیں ہوتے, ہوتے ہی رہتے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معافی عطا فرماتے ہیں, عافیت عطا فرماتے ہیں, نجات عطا فرماتے ہیں جو معافی کا اہتمام کرتا ہے. تو ان آیات سے دو باتیں پتہ چلی, ایک یہ کہ جو انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہو یا وہ انسان حق پر ہو, اللہ تعالیٰ کامیابی اس انسان کو دیتے. وقتی طور پر مشکلات, وقتی طور پر آزمائشیں آ جاتی ہیں, ان سے کوئی دن انسان کا خالی نہیں جاتا جب مشکلات کسی کو نہ آتی, اور کام میں مشکل تو ہوتی ہے, آسان کون سا کام ہے. لیکن جو لوگ حق پر ہوتے ہیں, دین پر ہوتے ہیں, مشکلات ان کو بھی آتی ہیں, مشکلات دوسروں کو بھی آتی ہیں, کامیابی انہی کو ملے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے حق پر رکھا ہوگا, دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی. یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اتنے انسانوں میں جن کی بستیوں کو الٹا جا رہا ہے, پتھر کا عذاب ان کے اوپر آنے والا ہے, ان میں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی. گھر والوں میں بیوی کے علاوہ باقی جو اولاد تھی, گھر والے تھے, ان کو اللہ نے نجات دی, کیونکہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو مانا اور اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے بدفعلی کے جو گناہ اس قوم کا شعار تھا. بیوی نے بات نہیں مانی, وہ عذاب کا شکار ہوئی. یہ ایک بات پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالی جو لوگ کچھ خود کچھ نہ کر پائیں لیکن اپنا بڑا کسی کو بنائیں, کسی کے ساتھ رہیں, ساتھ ساتھ رہیں, اللہ والوں کے ساتھ رہیں, جب اللہ والوں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ والوں کو اللہ تعالی نجات دیتے ہیں, تو ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی نجات ملتی ہے جو اللہ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھو قرآن کریم نے کیا کہا, لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ, ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ رہنے والے گھر والوں کو. تو خود کوئی انسان نہیں بلکہ ساتھ ہے, بس صرف ساتھ ہے, اس ساتھ ہونے والے کو بھی نجات مل گئی, اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, جب آدمی کا کسی بزرگ سے تعلق ہوتا ہے نا, اور اصلاحی تعلق ہو, بیعت کا تعلق ہو, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہت چھوٹا انسان ہوں, گرا پڑا انسان ہوں, اور جس کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی وہ بہت اونچے درجے کا بزرگ ہے, ولی ہے, عالم ہے, اور کون کون ہے, میری کیا نسبت اور اس کی کیا نسبت. فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے تو در حقیقت وہ اس بزرگ کے اوپر ہی ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتا, بلکہ وہ پورا سلسلہ اس کے جو بزرگ ہیں, ان کے جو بزرگ ہیں وہ سلسلہ چلتے 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 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. کتنے سالوں کے بعد پہنچا, لیکن پہنچا سلسلہ وہاں پہ. یہ سلسلہ سہروردیہ, چشتیہ, نقشبندیہ, یہ سارے سلسلے جا کر ملیں گے وہیں پہ. تو فرماتے کہ آپ نے جب اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی, یہ بیعت تو شیخ کے ہاتھ پر نہیں ہوئی بلکہ پورے سلسلے کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا, آپ جڑ گئے اب اس زنجیر کے ساتھ, اس سلسلت الذہب کے ساتھ آپ جڑ گئے. اس سے بحث نہیں کہ وہ زنجیر کا کڑا چھوٹا ہے, پرانا ہے, گھسا پیٹا ہے, کیسا ہے, جڑ گئے آپ. اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, اس کی مثال بالکل ایسے عجیب مثال دیتے تھے مہاراج رتن عبداللہ علیہ، فرماتے تھے کہ دیکھو اس کی مثال بالکل ایسے جیسے ریل گاڑی کھڑی ہو، بڑی شاندار لگژری قسم کی ریل گاڑی ہے، بڑی شاندار سیٹیں ہیں، خوبصورت اس کے ڈبے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، ہر طرح کی سامان ضرورت اس کے اندر موجود ہے، اس ایک ریل گاڑی کے ساتھ کے ڈبے کے ساتھ ڈبوں کے ساتھ ایک پرانا بوسیدہ بالکل کنڈم قسم کا ایک ڈبا وہ بھی لگا دیا، نہ اس کی کھڑکی، نہ اس کا دروازہ، نہ اس میں لائٹ، نہ اس میں پنکھا، نہ اس میں پانی، لیکن ہے ریل گاڑی کا ڈبا لگ گیا، وہ بھی ساتھ چپک گیا۔ کہتے ہیں جب ریل گاڑی چلی تو جہاں وہ لگژری ڈبے جل رہے ہیں ساتھ میں لڑکتا پڑکتا یہ ڈبا بھی پہنچے گا وہیں پر جہاں جا کر ریل گاڑی کے لگژری ڈبے کھڑے ہوں۔ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری مثال ایسے، حضرت اپنے بارے میں کہتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہماری مثال ایسے ہی، ہمیں اس ریل گاڑی کے وہ ڈبے جس کی نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، لیکن ہم لگ گئے ان لگژری ڈبوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ فرمایا کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ انشاءاللہ جب کبھی وقت آئے گا انشاءاللہ انہی کے ساتھ حشر ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں ان اللہ والوں سے محبت ہے۔ المرء مع من احب، انسان انہی کے ساتھ اٹھائے گا ہوگا روز آخرت میں جن سے محبت کرتا ہوگا۔ اب ہمیں محبت اگر اللہ کے نیک بندوں سے تو انشاءاللہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو دوسری بات اس آیت سے پتا چلی، دوسری بات یہ پتا چلی کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نجات عطا فرمائے۔ اور خود دیکھیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، قرآن کریم فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ حالانکہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام معصوم نہیں، لیکن ان صحابہ کرام کو اللہ نے معاف بھی کر دیا، معافی کا اعلان بھی کر دیا، بخشش کا بھی اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، وہ میں نوازے گئے، کیوں نوازے گئے، ساتھ ہو گئے تھے، نامی صحابی ہو گیا، ساتھ ہو گئے تھے اللہ کے نبی۔ اسی لیے فرماتے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اللہ والوں سے کبھی دنیا خالی نہیں ہوگی، وہ دنیا خالی اس وقت ہوگی جب تمام اہل ایمان کی موت آ جائے گی، اس وقت دنیا میں کوئی اہل ایمان باقی نہیں بچے گا، اس کے تقریباً 100 سال کے بعد پھر جا کر قیامت نہ آئے گی جو احادیث میں باتیں آتی ہیں۔ تو انسان جب کبھی خود کچھ نہ کر پائے لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑھا لے، اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر بیڑا ضرور پار فرماتے ہیں، نجات ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دنیا اور آخرت کے عطا فرماتے ہیں۔ یہ دو سبق ان آیات سے نکلے۔ آگے فرمایا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم ضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، یہ لوگ خوبصورت بہت تھے، جو فرشتے تو ہوتے خوبصورت ہیں، پاکیزہ، کوئی گناہ تو ہوتا نہیں، خوبصورت بہت انسانی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت۔ جیسے ہی پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے ان کو دیکھ کر کہ یہ کیوں آئے، ان کو کیا پتا لوط علیہ السلام کو کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتے ہیں، اور یہ پریشان اس لیے ہوئے لوط علیہ السلام کہ وہ جانتے تھے کہ میری قوم کے لوگ اتنے خوبصورت مردوں کو جب دیکھیں گے تو ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کریں گے، وہ اس پہ پریشان ہوئے کہ میں اپنے مہمانوں کی کیسے حفاظت کروں۔ تو ان کی پریشانی کو جب ملائکہ نے، ان فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ملائکہ ہیں، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے آئے اور باقیوں کو عذاب دینے آئے۔ فرمایا ولما ان جاءت رسلنا لوطا، جب ہمارے پیغامبر یعنی ملائکہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سی ابہم، تو لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ کیوں آ گئے، کیسے میں ان کو بچاؤں گا۔ وذاق بهم ذرعا، اور ان کا دل، لوط علیہ السلام کا دل ان کی آمد سے تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں کیسے ان کی تحفظ کروں، اس پر پریشان ہوئے۔ وقالوا، تو ان ملائکہ نے کہا لا تخف ولا تحزن، نہ آپ خوف کریں نہ آپ فکر کریں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چنانچہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ان کے علاقے کے نوجوان لڑکے آ گئے ان کو پکڑنے کے لیے، ان میں سے ایک نے ان کی طرف جب ہاتھ بڑھایا ملائکہ کی طرف تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پر کا ایک کونا ان کو مار دیا جس سے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ لا تخف ولا تحزن، آپ کو کیوں غم ہے، آپ فکر نہ کریں، انا منجوک و اہلک، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم نجات دیں گے، البتہ آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ ہمارے عذاب کا شکار ہوں گی، ان الا امرأتک کانت من الغابرین، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ جو ہے وہ رہ جائیں گی، وہ ہلاک ہو جائے گی. انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. چنانچہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نکلیں بستی سے رات کے وقت باہر، اپنے گھر والوں کو رات کے وقت لے کے نکلیں، بیوی بھی ساتھ ان کی چلی، اور حکم یہ تھا کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کسی نے نہیں دیکھنا پیچھے مڑ، پیچھے سب پتھروں کی بارش ہوگی اور بستی کو اٹھا کر پٹھا جائے گا. ان کو بتا دیا گیا تھا، لوط علیہ السلام چلے اپنے گھر والوں کو لے کر، ان کی بیوی بھی ساتھ چل رہی تھی. جب آوازیں آنی شروع ہوئی پتھر کی تو ان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً ان کی بیوی کو پتھر آ کر لگے جس سے وہ موقع پہ ہلاک ہو. پھر پوری بستی کا معاملہ یہ ہوا کہ پتھروں کے ذریعے سے ہی وہ تقریباً ختم ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو لے جا کر اوپر سے پٹھا اور تباہ کر دیا، پوری قوم اس گناہ کی بنیاد پر تباہ ہو. اس کو فرماتے انا منزلون علی ہذہ القریۃ رجزا من السماء، ہم اس بستی والوں پر کے پاس آئے ہیں اللہ کا ایک عذاب، آسمان سے ایک اللہ کا عذاب لے کر جو ان کے اوپر ہمیں نازل کرنا. کیوں نازل کرنا ہے؟ وجہ بیان کی کہ بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ یہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو گناہ انتہائی ناپسندیدہ، گناہ وہ جس کے بعد انسان معافی بھی نہ مانگے، بے دھڑک ہو کر گناہ کرے، باوجود بار بار سمجھانے کے وہ گناہوں سے باز نہ آئے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کی کسی آفت کا شکار ہوتا ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، ہم نے چھوڑ رکھا ہے اس کی نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے حکموں کو مانتے نہیں، اللہ کے حکموں کو پوچھتے نہیں، ان کے لیے یہ پوری بستی، اس بستی کا پورا واقعہ، یہ پورا کا پورا ان کے لیے عبرت ہے کہ غور کریں، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مالدار پیدا کیے، نمرود پیدا کیا، فرعون پیدا کیا، قارون پیدا کیا، حامان پیدا کیا، بڑے بڑے سلطنت دی، حکمرانیاں دی، دولتوں کے انبار لگے، لیکن جب اللہ کا وقت آیا جانے کا تو ان کی نہ کوئی دولت کام آئی، نہ ان کا کوئی منصب ان کے کام آیا، نہ کوئی چیز ان کے کام آئی، سب ان کے پاس ختم ہو گئی. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، ہم نے ان کے پاس ایک نشانی چھوڑی ہے واضح، اس قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں. عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں، اپنی موت کو، اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو اس بات کی عقل دے وہ ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے ہیں. جس وقت شیر شاہ سوری کی حکومت آئی تو شیر شاہ سوری کو جب اقتدار ملا انڈیا کا، ہندوستان کا، تو اس کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے شیر شاہ سوری کا. اس کا جملہ یہ تھا کہ آج میرے اوپر اقتدار کا وہ تاج سجا ہے، وہ میرے اوپر اقتدار کا اس وقت یہ تاج سجا ہے جب میری اپنی زندگی کا یہ تاج اور سورج غروب ہونے والا. ہر انسان جس کو اللہ فکر دیتے ہیں وہ اپنی موت کو سامنے رکھتا کہ میرا کب وقت آنے والا ہے، میں کر کے آ رہا ہوں، میرا وقت کتنا رہ گیا. ان کو یہ فکر ہوئی کہ آج مجھ کو یہ بادشاہت ملی ہے اور میری اپنی زندگی کا سورج تو غروب ہونے والا ہے، کیونکہ 60 سال سے عمر اوپر ہو چکی تھی. تو بات یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو کی فکر رکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے، بل حیات الدنیا، ہر انسان کو یہ بات غور اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. قرآن پاک کی یہ آیت بھی کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان. یہ ہم سب انسانوں کو علم کا مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہم سمجھ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رہنے کی توفیق. اس کو ہم بھول جاتے ہیں، یہ نہیں ہمیں یاد رہتا، اپنی سرکشیوں میں آ کے، اپنے تکبر میں آ کے، اپنے گھمنڈ میں آ کر اس کو بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا کون سا دن ہمارا ختم ہوگا، اگلا کون سا دن ہوگا ہمارا، اور آج ہی ہو سکتا ہے وہی دن ہو کہ کون انسان کب رخصت ہو جائے. قرآن کریم میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ جہاں اپنے نیک بندوں سے محبت فرماتے ہیں تو جو ان نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت فرماتے ہیں. یہ عجیب معاملہ ہے، جو انسان اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرماتے ہیں. ایک واقعہ مشہور ہے کہ محمود غزنوی ہندوستان کے فاتح، 17 حملے کیے مشہور ہے. محمود غزنوی کے والد تھے سبکتگین، ان کے بارے میں مشہور ہے محمود غزنوی ایک مرتبہ جا رہے تھے تو جاتے ہوئے انہوں کو راستے میں کوئی اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی. ان کو جاتے ہوئے راستے میں ایک طالب علم ملا جو چاند کی روشنی میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا، چاند کی روشنی میں پڑھ رہا. تو محمود غزنوی نے کہا کہ دیکھو اس کو چراغ دے دو، یہ بیچارہ اندھیرے میں پڑ رہا ہے، اس کو چراغ دے دو. ان کو چراغ دے دیا گیا، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے ان کو دعا دی محمود غزنوی کو رحمت اللہ علیہ. جب رات کو سوئے حضرت محمود غزنوی تو انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ایک طالب علم، جو دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم تھا، اس کے ساتھ ایک حسن سلوک کا معاملہ کیا، ایک اچھا معاملہ کیا، اس کا انعام ہم تم کو آخرت میں دیں گے، اس کا انعام ہم تمہیں آخرت میں دیں گے. کیا دیا تھا؟ ایک چراغ دیا تھا. اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو جب بات ہو رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، ایک انسان وہ ہے جو خود تو نیک نہیں لیکن اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا، ان کا ساتھ تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کو بھی جہاں ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی ثواب دیتے جو ان کا ساتھ محبت رکھتا تھا، حسن سلوک کرتا تھا. کچھ نہیں کر سکتے، اس کا حوصلہ بڑھا دو، اس کے ساتھ دو میٹھے بول بول دو جو کوئی اچھا انسان کام کر رہا ہے. پتہ نہیں تو آپ کسی انسان کے دو میٹھے بول بولنے سے کسی انسان کی کتنی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ایک چراغ دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آگے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہ مدین، یہ بھی ملک شام کا علاقہ ہے اور آج کل یہ اردن میں ہے. میں نے جیسا پہلے بھی یہ بات بار بار عرض کی تھی کہ ملک شام، جس جو قرآن کریم میں اور احادیث میں جس ملک شام کا تذکرہ آتا، یہ ملک شام کئی ملکوں کا مجموعہ تھا، اردن، شام، اسرائیل، فلسطین اور غالباً لبنان، اس کا مجموعہ یہ تھا. جو آج ہمارے ہاں پانچ ملک ہیں، اس وقت یہ ملک شام تھا، جو عیسائیت کا مرکز تھا، عیسائیت کا مرکز یہ ملک شام تھا. یہاں سے مرکز ٹوٹا ہے تو منتقل ہوا قسطنطنیہ، وہاں سے جو روم چلا گیا، لیکن مرکز روم تھا اور ان علاقوں کے لیے یہ علاقے تھے. تو یہاں اس ملک شام میں جو آج کل اردن ہے، اس اردن کے اندر یہ مدین ہے، اور حضرت وادی شعیب جو جہاں ہے وہ اب شام کا علاقہ تھا لیکن موجودہ علاقائی تقسیم کے لحاظ سے وہ اردن کے اندر واقع ہے. تو اس کو فرمائیں کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قوم شعیب جو تھی ان کا وہ جرم تھا جو آج ہماری قوم کا جرم ہے. بالکل کسی کو اگر اپنے پاکستان میں جو ہم لوگوں کے حالات ہیں، پورے معاشرے کی بات عرض کر رہا ہوں، کسی کو پرتاؤ دیکھنا ہے تو واقعات میں تو قوم شعیب کے ساتھ موازنہ کر لیں. کم ناپنا، کم تولنا، خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا، پیسے پورے لے لینا، کام پورا نہ کرنا، پیسے پورے لے لینا، چیز پوری نہ دینا، یہ جو ہمارے ہاں کا کلچر ہے وہی پورا قوم شعیب کا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بھائی یہ جو آپ لوگ کام کرتے ہو، کم ناپنا، کم تولنا، چیز پوری نہ دینا، پیسے اعلی کوالٹی کے لینا، چیز گھٹیا کوالٹی کی دینا، جھوٹ بول کر دھوکہ دینا، یہ سارے کام قوم شعیب کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے، عادت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ ان کو سمجھانے والا آ کر نصیحتیں کر کے نہیں چلا جاتا. دیکھ لیجئے تمام انبیاء کرام کے واقعات، ابھی ہم نے پیچھے سورۃ القصص ختم کی، ہر قوم کے اوپر اللہ کے نبی آئے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کسی قوم پر آئے نہیں ہوں اور اوپر سے عذاب آ گیا ہوں، ایسا اللہ نے کبھی بھی نہیں کیا. کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی قوم کو بغیر اطلاع کیے یا بغیر تنبیہ کیے اللہ نے عذاب بھیج دیا، ایسا نہیں کیا. ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی آئے جو ایک عرصے تک، یہ نہیں ہے کہ ایک دو مرتبہ کہہ دیا، ایک طویل عرصے تک. ان انبیاء کرام کی عمریں بھی تو بہت لمبی تھی، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر چھوٹی تھی لیکن اور کی تو عمریں بڑی لمبی لمبی تھی، تو بتاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے لیکن انہوں نے مانا نہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. یہاں قوم شعیب نے بھی آ کر جب یہ کام شروع کیے کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک نمبر کا مال ہے، بھیج دیا تین نمبر کا مال، لوگوں کو کہہ دیا کہ صاحب یہ پورا اتنا ترازو ہے، ترازو میں کوئی گڑبڑ کر دی، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلا، اس نے کم بھیج دیا، وہ سمجھا کہ پورا مل گیا، وہ چلا گیا، اس کے اوپر وہ بھی خوش ہوتے تھے، آج ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اس کو اپنی بڑی عقل مندی سمجھتے ہیں، بڑی ذہانت سمجھتے ہیں، بڑی قابلیت سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا، بڑے کامیاب ہم سیلز مین ہیں، بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، دیکھو کیسے جھوٹ بول کر مال بیچ رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے اندھارے لے کے گھر جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ قوم بھی یہ کام کرتی تھی قوم شعیب. اللہ تعالیٰ فرمانے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ سمجھاؤ اس قوم کو کہ اس کام کو چھوڑ دے. شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبد اللہ، اے اللہ، اے قوم، اللہ کی تم عبادت کرو، تم اللہ کو مانو، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، دونوں کام کرو. ورجل یوم الآخرہ، اور تم آخرت کے روز کی امید رکھو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تم کو اگر گناہ کی سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تم کو آخرت میں اس کا بہترین اجر عظیم دے گی. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر یہ خرابیاں مت پھیلاؤ، لوگوں کو تکلیفیں مت دو، لوگوں کے ساتھ کم ناپو نہیں، کم تولو نہیں، دھوکہ مت کرو، جھوٹ مت بولو انسانوں کے ساتھ، اس سے کبھی انسان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جو فائدہ ہوتا ہے وقتی ہوتا. یہ سمجھاتے رہے حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا. جب ایک عرصہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر گرمی بھیجی، سخت، بڑے سخت گرمی آئی، لوگ پریشان ہو گئے. اس گرمی کے بعد پھر بادل بھیجے، وہ بادل ایسے تھے جو وادی شعیب سے کچھ پیچھے کو جا کر رک گئے. لوگوں نے کہا کہ وہاں بادل ہیں، ٹھنڈک ہوگی، تو پوری قوم اس بادل کے نیچے جا کے جمع ہو گئی. جب پوری قوم بادل کے نیچے جمع ہوئی پھر اللہ نے اس قوم کے اوپر آگ برسائی جس سے پوری وادی جل کر خاکستر ہو گئی. آج بھی اردن میں لوگ بتاتے ہیں، جن لوگوں نے اس بستی کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں پر درخت جلے ہوئے ہیں، گھاس پھوس ابھی بھی جلی ہوئی ہے، وہاں پر ابھی سبزہ نہیں ہوا. تو یہ اس قوم کا جرم تھا، اس قوم کے اوپر اللہ کا یہ عذاب آیا. قرآن پاک میں اس کو فرمایا کہ فَقَذَّبُوهُ، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنے نبی کی بات نہیں مانی. فاخذتهم الرجفہ، ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، اور پھر وہ اپنے گھروں میں، اپنی اپنی بستیوں میں جہاں تھے، اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. ایسا اللہ کا عذاب آیا تو پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. آج ہمارے ملک میں، ہماری اپنی پوری قوم میں یہ گناہ عام ہے، جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا، کم ناپنے کا، کم تولنے کا. پیسے پورے لے لیے، مال پورا نہیں دیا، پیسے اعلی کوالٹی کے لے لیے، گھٹیا کوالٹی دے دی. پوری قوم کا یہ جرم تقریباً بنتا چلا جا رہا. اسی وجہ سے آج ہمارے ہاں کوئی کسی کے اوپر کوئی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، الا ماشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے، وہ لوگ جو ان کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک کام وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، پیسے شاید ضرور زیادہ کما لیتے ہوں گے، پیسے ضرور زیادہ آئیں گے، لیکن وہ پیسے سکون والے، راحت والے، اطمینان والے پیسے ان کو نصیب نہیں ہوتے. حرام مال کبھی کھپتا نہیں ہے، حرام مال کبھی بچتا نہیں ہے، حرام مال سے کبھی خوشیاں نہیں ملتی، کبھی راحتیں نہیں ملتی، کبھی سکون نہیں گھروں میں آتا. پیسہ آ جائے، پیسہ زیادہ آ گیا، لیکن ساتھ میں آفات اور مصیبتوں کو بھی لے کے آ رہا ہے، بے سکونیوں کو لے کر آ رہا ہے، بے اطمینانیوں کو لے کے آ رہا ہے، بے برکتی کو لے کر آ رہا ہے. یہ حرام مال کی نحوست ہوتی ہے، حرام مال کبھی نہیں کھپتا. آج ہمارے ہاں لوگ اس کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، سمجھتے ہیں مانتے نہیں ہیں. یہ کون نہیں سمجھتا اس کو، سب سمجھتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. دو قسم کے گناہ ہیں حرام میں. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کو ہر انسان جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا. چور ہے، چوری کر رہا ہے، سب کہتے ہیں ہاں گناہ کیا. ڈاکو ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ سمجھ کہتا ہے کہ ہاں جی چلو دنیا کہتی ہے گناہ کیا. ایک حرام کی قسم وہ ہے جس کو لوگ حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے حرام کیا. ایک ان میں سے گناہ وہ ہے جو ایسی رشوتیں ہوں جو عہدے کی بنیاد پر لی جائے. آج ہمارے اس کا بہت رواج ہے، عہدے کی بنیاد پر رشوتیں. کیا مطلب ہے کہ کسی آدمی کو کسی سے کوئی کام ہے، وہ کام کروانا ہے، تو کام سے پہلے یا کام کے بعد ایک بڑا سا تحفہ اس کو دے دیا. کیوں دیا بھائی، کیوں دیا؟ کوئی کام تھا تو دیا نا. ایک مرتبہ عاملین نے زکات ہوتے تھے نا، جو زکات وصول کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عامل زکات زکات وصول کرنے گئے. جب وہ واپس آئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زکات کی چیزیں وصول فرمائی تو کچھ انہوں نے زکات کی چیزیں دے دی جو زکات کا مال انہوں نے لیا تھا، اور کچھ چیزیں انہوں نے اپنے لیے روک کے رکھ لی. کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو لوگوں نے مجھ کو ہدیہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم زکات وصول کرنے پر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو زکات کا مال ہے اور یہ میرا ہدیہ کا مال ہے جو مجھ کو ہدیہ میں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر پہ بیٹھ کر دیکھے، پھر کون اس کو لا کر ہدیہ دیتا ہے؟ وہ اپنی ماں یا باپ کے گھر پر بیٹھ کر دیکھے، پھر اس کو کون ہدیہ لا کر دیتا ہے؟ وہ دیکھے. عجیب اصول بیان فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی، آپ اگر گھر پر بیٹھو گے، آپ کو ہدیہ وہی لا کر دے گا جس سے آپ کا پرانا کوئی رشتہ داری کا ہدیہ لینے دینے کا تعلق ہوگا. عام آدمی تو نہ آپ کو جانتا ہے نہ وہ آپ کو ہدیہ دے گا. اس نے جو اب آپ کو ہدیہ دیا، وہ آپ سے کچھ سہولت چاہتا تھا تو جس کی وجہ سے ہدیہ دیا، آپ اس سے زکات لینے میں تخفیف کر دیں، کچھ اور کر دیں، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا. اسی لیے حضرات علماء کرام یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ وہ تمام پیسہ، وہ تمام ہدیے، وہ تمام تحفے جو انسان کو عہدے کی بنیاد پر ملتے ہیں، وہ اگر اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئے گا وہ رشوت ہے. اگر عہدے کی بنیاد پر ملا ٹھیک ہے، وہ اس کے ادارے میں جمع ہوگا. جیسے ہمارے ہاں مختلف اداروں کے سربراہوں کو تحفے ملتے ہیں، ٹھیک ہے مل گئے، آتے ہیں لوگ دے کر جاتے ہیں تحفہ، لیکن وہ ادارے میں جمع ہوگا، آپ کے گھر نہیں آئے گا. آپ کسی کو اگر ہدیہ کوئی دے رہا ہے تو دو شرطوں کے ساتھ ہدیہ لینا جائز ہے، دو شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ پرانا اس سے لینے دینے کا تعلق ہو، نمبر ایک. نمبر دو، تحفہ ایسا لیا دیا جائے جو عرف میں لیا دیا جاتا ہے، جو پریکٹس میں ہو، عرف کے مطابق. مثلا کیا ہے، کسی کے گھر میں گئے، مٹھائی لے گئے، کوئی کپڑا دے دیا، سوٹ دے دیا، لے لیا، لیکن اتنے بیش قیمت تحفے لے کر چلے گئے جو روٹین کے اندر نہیں لیے دیے جاتے تحفے، اس کا مطلب یہ کہ دال میں کالا ہے، گڑبڑ ہے اندر کوئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصول ہے عہدوں کے ساتھ تحفہ لینے کا. یہ ایک قسم ہمارے ہاں میں عرض کر رہا تھا، یہ قوم شعیب کا واقعہ چل رہا ہے اس کی مناسبت سے، کہ ایک حرام کی قسم ہمارے ہاں یہ ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہو. لوگ کہتے ہیں بھائی تحفہ دے کر گیا تھا، بہت اصرار کر رہا تھا، زبردستی دے کے چلا گیا، وہ بالکل پکی ٹھکی رشوت ہے، دل اپنا مطمئن رکھیں گے وہ رشوت ہے، کوئی دوسری ضرورت نہیں. نمبر دو، ہمارے ہاں میراث کی تقسیم، میراث ہمارے ہاں کا ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے. گاؤں دیہاتوں کے اندر تو لوگ میراث تقسیم ہی نہیں کرتے، مشہور تھا، لیکن ہمارے ہاں شہروں میں پھر بھی جو تعلیم یافتہ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ تھے، وہ پھر بھی میراث کو تقسیم کر لیا کرتے تھے. لیکن اب دن بدن ہمارے ہاں یہ معاملہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میراث تقسیم نہیں کرتے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ کوئی گناہ بھی کر لیا. میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ کی، حرام کی یہ وہ قسم ہے جس کو آج لوگ گناہ نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ ہے، شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کی موت آتی ہے، وقت آتا ہے، ادھر اس کی روح نکلی اس کے جسم سے، اور دوسری طرف انسان کی ملکیت سے وہ ساری چیزیں نکل گئی جن چیزوں کا وہ دنیا میں مالک تھا. ادھر روح نے پرواز کی، ادھر اس کے سرما سامان اور دولت نے پرواز کی، دونوں پروازیں اکٹھی ہوئی. سمجھ نہیں، موت آئی، گیا سارا مال، جس کے پیچھے مرتے تھے، کھپتے تھے، نہ حرام کو دیکھا، نہ حلال کو دیکھا، نہ کسی کے حق کو دیکھا، نہ کسی کی راحت کو دیکھا، کمائے چلے جا رہے. ادھر موت آئی، شریعت کا ضابطہ یہ کہ ہاں سارا مال اس کی ملکیت سے نکل گیا، کوئی چیز اب اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کے پیسوں سے اس کے تجہیز و تکفین کے انتظام ہوں گے اور بس. باقی سارا مال شریعت نے اس کے جو ورثہ مقرر کیے، وہ سارا مال ورثہ کو ملے گا. بیوی ہے اگر کوئی مرد ہے تو اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، بیوی کا انتقال ہوا تو اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، شریعت کے اپنے بنائے ہوئے ضابطے اس کا. اب اگر ایک بھائی نے یا بھائیوں نے مل کر ساری جائیداد پر، ساری دولت پر قبضہ کر لیا، جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اور بہنوں کو محروم رکھا، ماں کو محروم رکھا، یا تھوڑا بہت دے دیا، پورا حساب کتاب کر کے نہیں دیا، جو بھی ہوا، تو جتنا انہوں نے اپنی ماں کا یا بہنوں کا یا کسی بھائی کا حق مارا ہے، وہ اسی طریقے سے حرام ہے جیسے چوری کا اور ڈکیتیوں کا پیسہ حرام ہوتا ہے. چوری کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کے مال کو لے لینا اس کی بغیر اجازت کے. تو یہاں پر ایک وارث کا مال ہے، ایک بھائی نے مال قبضہ کر لیا، تو چوری تو ہوئی اور کیا ہوا؟ اس کی وارث ماں تھی، اس کی وارث بہنیں تھیں، اس کے وارث دوسرے بھائی تھے، ایک بھائیوں نے، دو بھائیوں نے سب پر قبضہ کر لیا، بالکل اسی طرح ہے جیسے چوری کا پیسہ. یہ قوم شعیب کا جہاں یہ جرم تھا، وہاں آج یہ جرم ہمارے ہاں سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور اس گناہ کو ہمارے ہاں لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. آپ اگر کسی سے کہو کہ میراث تقسیم نہیں کی، ہاں جی کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ساتھی تو رہتے ہیں، یہ جملہ ساتھی تو رہتے ہیں، ہمارے درمیان کوئی فرق تھوڑی ہے، سب بہن بھائی آپس میں محبت ہے، ایک لگا رہا بنتا سے ایک جواب آپ کو دے دیں گے، کوئی نہیں سوچتا کہ یہ کوئی شریعت کا حکم ہے. یہ چیز بھی اسی طرح حرام ہے جیسے چوریوں کا پیسہ، جھوٹ بول کر کمانے والا پیسہ، حرام پیسہ. یہ وہ قسم ہے جس کو آج لوگ قسم نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے. یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہمارے گھر والوں کی، تمام لوگوں کی اللہ تعالی اصلاح فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل فرمائے، اللہ تعالی رزق حلال وسعتوں والا عطا فرمائے، حلال رزق کی دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے دیں گے، آپ مانگنے میں ہم کمی کرتے ہیں، ان دینے والا کمی نہیں کرتا. اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ حرام پیسوں سے، حرام لقمے سے، حرام آمدنی سے، حرام کی ایک پائی سے بھی اللہ تعالی ہمیں ہمارے گھر والوں کی ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اس سے محفوظ فرمائے. فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد. دعا فرما لیں بھائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى في الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اور اس کے حلال واسطہ عطا فرما، حرام مال سے حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت